نے قرآن شریف 16 لائن میں پڑھا ہے, تاج کمپنی کا 16 لائن والا تھا, اور وہ بمنزلہ آنکھوں کے ہوتا ہے, بس اسی کی عادت ہو گئی, اب دوسرے سے پڑھا ہی نہیں جاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, الله سبحانه وتعالى سورہ فاتحہ میں ایک ایسی دعا ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ جس کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر واجب قرار دیا. بتائیے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں نماز میں؟ ہاں, البتہ جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر اس وقت واجب نہیں رہتا, امام کا واجب وہ ادا ہو جاتا ہے امام کے پڑھنے سے. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة, حدیث میں فرمایا کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. اذا قرا فانصتوا, فرمایا کہ جب امام پڑھا کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, تم پڑھنا چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ اس شخص کے منہ میں مٹی ٹھوس دوں جو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تلاوت وغیرہ کرے. جماعت کی نماز ہو رہی ہے, امام پڑھ رہا ہے اور یہ بھی پڑھ رہا ہے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں مٹی ٹھوس دوں. اس لیے جہاں جماعت کی نماز ہو رہی ہو وہاں تو امام کے پڑھنے سے ہی یہ واجب ادا ہو جاتا ہے. ہاں, انفرادی جب پڑھ رہا ہو تو اس وقت پڑھنا سورہ فاتحہ کا واجب ہے, تو اس میں یہ دعا بھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ دعا بھی گویا واجب ہو گئی. اور یہ دعا ہے کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے, اور ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کے انعامات ہوئے, جن پر آپ نے انعام کیے, انعامت علیہم, جن پر آپ نے اپنے انعامات برسائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے, ایسے لوگوں کا راستہ اس سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. مراد یہودی اور نصرانی ہے, ان لوگوں کے راستوں سے اور طریقوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں, جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے 8 جلدوں میں, معارف القرآن بہترین تفسیر ہے, فرماتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہدنا الصراط القرآن نہیں فرمایا, ورنہ اگر فرما دیتے تو غلط تو نہیں تھا کہ اللہ ہمیں دکھا دیجئے قرآن کا راستہ. یہ بھی نہیں فرمایا اہدنا الصراط الرسول, یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ دکھا دیجئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. دونوں چیزیں نہیں فرمائی, نہ قرآن کا راستہ دکھا دیجئے, یہ بھی نہیں فرمایا, نہ یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا دیجئے, اس پر چلا دیجئے ہمیں, یہ بھی نہیں فرمایا, بلکہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے اپنے انعامات برسائے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا؟ نہ صراط الرسول کہا گیا, نہ صراط القرآن کہا گیا, صراط الذین انعمت علیہم کیوں کہا گیا؟ فرمایا, پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کتاب, محض کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے. جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کتاب اگر کوئی ایسی ہے جس میں تیرنے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے تو, اور ایک آدمی تیرنا نہیں جانتا, وہ کتاب میں پڑھ کر اور پھر وہ وہاں اتر جائے گڈانی کے ساحل سمندر میں, تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اور آج کل تو پانی بھی بہت چڑھا ہوا ہے, پابندی لگا رکھی ہے, کہ کوئی نہیں جائے گا. حکومت نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے, لال جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں, تو یہاں نہانے پر پابندی ہے. اس وقت اگر کوئی کتاب میں کہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے, آپ فکر نہ کریں, میں نے کتاب ہے وہ بہت مستند ہے اور وہ جس نے لکھی ہے وہ شخص بہت اچھا تیرنے والا ہے اور اس نے وہ کتاب لکھی ہے, تیرنے کی ترکیب میں نے وہیں سے پڑھی ہے اور میں اتروں گا, آپ فکر نہ کریں, میری فکر نہ کریں. تو اس سے کہا جائے گا شاید آپ کا اسکرو لوز ہو گیا ہے دماغ, آپ گدو بندر کے قابل نظر آتے ہیں. حیدرآباد کے قریب ہے گدو بندر, میں نے اس پاگل خانہ ہے, میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے لیکن باہر سے کی. تو اس سے یوں کہا جائے گا کہ آپ تو گدو بندر کے پاگل نظر آتے ہیں. معلوم ہوا کتاب کافی نہیں ہے. یا اور دیکھ لیجیے, اگر کھانے پکانے کی ترکیب تو بھی آتے ہی نہ ہو, اس کی بیوی لڑکے چلی گئی, مہکے چلی گئی لڑکے, اور اب گھر میں کھانے پکانے کا کچھ ہے ہی نہیں. اس نے کہا لاؤ بھائی دفتر سے آتے ہوئے آج کوئی کتاب کھانے پکانے کی خرید لیں گے. تو وہ خرید کے لے آئے حضرت شوہر صاحب, شوہر نامدار. اور جب وہ اس کے اندر جو ترکیب تھی کتاب پکانے کی, انہوں نے سارا مینیو دیکھا اور وہ ساری چیزیں خرید لی. اور پھر وہ نہ جانے وہ جو تیار کریں گے کتاب میں لکھی ہوئی ساری چیزیں انہوں نے خرید بھی لی ہوں, سب کچھ کر لیا ہو, پھر بھی وہ جو کچھ تیار کریں گے نہ جانے وہ کیا چیز سامنے آئے گی, مگر کھانی وہی پڑے گی. اس کیوں لڑا اپنی بیوی سے, بھگتو اب اس کو. مولانا جلیل اخون صاحب نے فرمایا تھا, میں تو بار بار اس کو بیان کرتا ہوں, میں بہت متاثر ہوا اس واقعے سے, کہ فرمایا میرا ایک مرید, اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے تعزیت کو گیا, بھاون نگر میں ہوتے ہیں, حضرت والا کے خلیفہ ہیں, بہت یہاں بھی آ چکے ہیں, دو تین دفعہ تشریف لا چکے. تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, تو کہنے لگے جب میں اس کی تعزیت کے لیے گیا اس سے, تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضرت 12 عورتیں مر گئیں. وہ فرمانے لگے, میں نے کہا 12 عورتیں کہاں مری ہیں, ایک تیری بیوی مری ہے. کہنے نہیں ہے, وہ کپڑے دھوتی تھی بچوں کو تو کپڑے دھونے والی ہوئی, اور جھاڑو پوچھا لگاتی تھی تو جھاڑو لگانے والی ہوئی, کھانا پکاتی تھی تو باورچن ہوئی, بچوں کو پالتی تھی تو آیا ہوئی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایسے 12 کام گنوا دیے. تو ایک عورت نہیں مری, 12 عورتیں مری ہیں. ارے میرے پیاروں, ان عورتوں کی قدر کر لو, یہ بڑی, یہ ان سے لڑو نہیں, ان کو کھلونے کی طرح رکھو سنبھال کے, تو سب تو کام بنے گا, ورنہ گھر جہنم بن جائے گا. یہ بھی اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے, یاد رکھنا, یہ کہیں آپ کو تعلیم نہیں ملے گی سوائے اللہ والوں سے, کوئی نہیں سکھائے گا. ورنہ ایسے ایسے بھی ہیں علماء جو کہتے ہیں مارو پٹائی لگاؤ, ایک ڈنڈا تیار رکھو. کر جو اہل اللہ سے صحبت یافتہ نہیں ہے ان کی یہ تعلیم بھی ہے, اور وہ جو ان کے یہاں آتے ہیں ان کا کیا ذہن بنے گا, یہی بنے گا کہ مارو لگاؤ ڈنڈا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کیا حضور نے اپنی بیویوں کو مارا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے, ان اخم کہا کثر کہا, یہ تو ٹیڑھی پتلی ہیں, اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے, ان کو توڑ بیٹھو گے. کیا کر رہے ہو, ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب تمہاری, دیکھو کتنے کام کی بات بتا رہا ہوں, میں نے ایک صاحب کو بتائی جن کی بیوی ان سے بہت لڑتی تھی, بہت ہی تنگ کرتی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میری بیوی تو بہت تنگ کرتی, بہت تنگ کرتی. تو میں نے ان کو یہ ملفوظ سنایا, وہ حیران رہ گئے اور بڑے خوش بھی ہوئے. میں نے کہا مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیوی تمہارا بالکل کہنا نہ مان رہی ہو اور تمہیں ستا رہی ہو اور بالکل چڑچڑی اور غصہ کر رہی ہو, بس سمجھ لو کہ اپنی فطرت پر ہے, مطمئن ہو جاؤ کہ اپنی فطرت پر ہے. ہاں جب بالکل کہنا وغیرہ ماننے لگے, کوئی ایک نافرمانی نہ کرے, لڑائی بھی نہ لڑ رہی ہو, اب فکر مند ہو جاؤ کہ اس کو کیا ہو گیا. جب لڑائی لڑ رہی ہو اور نک چڑی ہو اور خوب غصہ کر رہی ہو, اس وقت مطمئن ہو جاؤ کوئی اپنی فطرت پر ہے, اور جب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے, تمہارے مزاج کے مطابق ہو جائے, اب خطرہ ہے, کیونکہ تھوڑے دن بعد کچھ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں نے وہاں پر ایک سوٹ دیکھا تھا وہ ذرا لا دیا, جب وہ زیور کا جو تھا وہ فلا سنار سے بنوایا تھا اس عورت نے, وہ وہاں سے مجھے بھی بنوا کے دے دی. تو یہ جو یہ تیرہ پن جو ہے یہی ان کی خوبصورتی ہے. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا بات وہ یہ کہ مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چیخ رہی تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, بلند آواز سے چیخ رہی تھی, اور شوہر بھی کون؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ چیخے جا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, کسی کام سے آئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ, سگی ان کی بیٹی تھی, انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی آواز سن لی اور یہ دیکھ لیا کہ میری بیٹی میرے داماد پر یعنی اپنے شوہر پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چیخ رہی ہیں. تو انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور بڑے ان کی طرف کہ تو حضور کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے, میں تجھے ابھی مزہ چکھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں حائل ہو گئے اور روکا حضرت ابو بکر اور فرمایا اے ابو بکر یہ ہم میرا اور عائشہ کا معاملہ ہے, آپ جائیے اس وقت, آپ چلے جائیے. صحابہ تو صحابہ تھے, فوراً حکم کی تعمیل کی, اسی وقت چلے گئے, اسی وقت واپس چلے گئے, الٹے پدمے واپس چلے گئے. اس کے بعد حضرت عائشہ کی طرف مڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھا میں نے تمہارے والد صاحب کو کیسا واپس بھیج دیا یا پٹائی لگائی, اب تو تمہارا باپ بھی نہیں ہے, اب کون بچانے آئے گا. یہ فرمایا, ہاں دوستو یہ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. حضور نے کوئی ڈنڈا تیار نہیں کر رکھا تھا, نہ کوئی ڈنڈا لگاتے تھے. واپس بھیج دیا, حضرت ابو بکر کو پٹائی لگانے سے ہی منع کر دیا, ورنہ اس وقت اگر بیچ میں نہ آتے پٹائی لگانے دیتے, اچھا ہے میرا بدلہ نکل جائے گا, نہ یہ بھی نہیں کیا, واپس بھیج دیا. اللہ, یہ باتیں ہیں سیکھنے کی. مفتی محمد حسن امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, بیعت کر لیجیے. حضرت نے فرمایا نہیں, ایسے بیعت نہیں کروں گا. آپ نے دورہ غیر مقلدین سے پڑھا ہے, جا کے پہلے مقلدین سے دورہ پڑھیں. چار شرائط ہیں میری, پہلی شرط یہی ہے کہ دورہ دوبارہ پڑھیے کسی مقلد استاد سے. دوسری شرط یہ ہے کہ قاری یامین صاحب جو حضرت کی خانقاہ میں قاری تھے استاد تھے, ان سے قرآن سنوایا گیا, کیونکہ حضرت کسی کو ایسے بیعت نہیں فرماتے تھے جب تک اس کا قرآن درست نہ ہو. تو قرآن ان کا صحیح نہیں تھا, تجوید صحیح نہیں تھی. فرمایا دوسری شرط میری یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تجوید آپ کی صحیح نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا, تعلیم بالغان کی کلاس میں نہیں, بچوں کے ساتھ, یا اکیلے میں پڑھ لیا کسی استاد سے, اکیلے میں ایک استاد اور ایک شاگرد بس, آپ نہ بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ نفس مرے کہ اب میں اس عمر میں آ کے قرآن درست کر رہا ہوں جس میں یہ بچوں کی عمر تھی, یہ نفس سے چوٹ لگے, اس لیے دوسری شرط یہ لگائی. تیسری شرط یہ لگائی کہ آپ اپنی بیوی سے این او سی لکھوا کر لائیے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, کہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے, میں ان سے مطمئن ہوں. تین شرطیں ہوئے. چوتھی شرط یہ کہ چالیس خط لکھیے, اصلاحی خط چالیس لکھیے, جس میں اپنی چالیس خرابیاں مجھے آپ بتائیے, چاہے وہ ایک ہی دفعہ لکھیے, چاہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے. بہرحال چالیس کی جب تعداد پوری ہوگی اس وقت بیعت کروں گا. یہ چار شرطیں پوری کیجیے. کیونکہ مخلص سے فوراً دورہ دوبارہ پڑا, دورہ حدیث دوبارہ پڑا, اور بیوی سے رویہ واقعی صحیح نہیں تھا, کیونکہ امرتسر کے تھے نا, ایسٹ پنجاب کے, مشرقی پنجاب کے تھے, مشرقی پنجاب والے بہت مارتے ہیں اپنی بیویوں, زبردست پٹائی لگاتے. تو حضرت خان بھی سمجھ گئے, پہلے ہی اندازہ تھا حضرت کو, اور واقعی ان کا رویہ صحیح نہیں تھا اپنی بیوی کے ساتھ. تو وہ رویہ ان کا صحیح ہو گیا, تو ان کی بیوی نے ایک دن پوچھا, اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کس دن میری بیوی مجھ سے پوچھے. لہٰذا جب رویہ درست ہو گیا, تو ایک دن بیوی نے پوچھا کہ آج کل آپ کا رویہ بہت اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ, آپ تو آپ کسی خطا پر, ہماری کسی غلطی پر آپ کو گرفت بھی نہیں فرما رہے.
کیا بات ہے؟
بس یہی وہ وقت تھا جس کا انتظار تھا مفتی صاحب کو، مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور حضرت نے یہ شرط لگائی ہے کہ بیوی کے ساتھ رویہ اچھا ہو اور بیوی سے لکھوا کر بھی لاؤ کہ میں مطمئن ہوں اور یہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی پوری زندگی میں تم سے یہی سلوک رکھوں گا، بس تم کاغذ پر لکھ کے دے دو. انہوں نے جب یہ سنا تو فوراً لکھ کے دے دیا. لیجیے دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن بھی درست کر لیا. قاری یامین صاحب کو امتحان دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور جو رہی چوتھی شرط کے 40 خط لکھنے، تو ایک ہی نشست میں 40 خط لکھ دیے. ایک ہی نشست میں 40 خط اپنے شیخ کو لکھ دیے. حضرت جب شرطیں پوری ہو گئی تو حضرت نے بیعت فرما لیا. اور پھر حضرت سے جو اللہ کی محبت سیکھی ہے اور اللہ اللہ سیکھا ہے، پھر وہ مقام نصیب ہوا ہے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ کو کہ مولانا نجم الحسن خانوی صاحب سے میں نے خود سنا کہ میں آخری دنوں میں ان کی عیادت کے لیے گیا. اس وقت حضرت نے جو نقشہ کھینچا ہے جنت کا اور جہنم کا، بالکل ایسا لگا، بالکل ایسا لگا کہ جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہیں. یہ آخری دنوں میں جب، اور ٹانگ کاٹی گئی، ٹانگ کاٹی گئی جب اس کا موقع آیا ٹانگ کاٹنے کا، تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی اینستھیزیا لینا پڑے گا، بے ہوش کرنا پڑے گا آپ کو. فرمایا مفتی صاحب نے مجھے بے ہوش نہ کریں، آپ ایسے ہی میری ٹانگ کاٹ لیں. انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کوئی ایسی ٹانگ کاٹی جاتی ہے؟ وہ تو بڑے بڑے اس وقت ڈاکٹر پورا قصائی ہوتا ہے، ایک قصائی میں اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا اس وقت جب ٹانگ وغیرہ کاٹتے ہیں وہ کسی مریض کی. بڑے بڑے کلاڑوں سے اور آرے سے تو وہ ہڈی کو کاٹتے ہیں، پوری ٹانگ پھر کاٹی جاتی ہے. حضرت نے فرمایا میں ذکر الہی میں مشغول رہوں گا، آپ میری ٹانگ کاٹ لیجیے. لہذا ایسے ہی ہوا، کوئی بے ہوش نہیں کیا گیا، نہ کوئی سن کرنے کی دوا دی گئی. بس وہ حضرت ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، ذکر میں مشغول ہوئے، ادھر ٹانگ کاٹ دی گئی، پتہ بھی نہیں چلا. یہ اس واقعے کے بعد جو پورا پینل تھا ڈاکٹر کا وہ سب بیٹھ ہو گئے حضرت سے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا، یہ تو کوئی اللہ والا آدمی ہے. سب کے سب حضرت سے بیٹھ ہو گئے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، پہلے شرطیں پوری کی، پھر اپنے شیخ سے اللہ کی محبت سیکھی، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ جنت اور جہنم سامنے نظر آنے لگی لوگوں کو، اور بغیر سن کیے ہوئے، بغیر بیہوشی کے ٹانگ کٹوا لی، پتہ بھی نہیں چلا. اللہ، تو بھائی بات یہی ہے، یہ میں نے آیت اسی مناسبت سے پڑھی تھی کہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کا راستہ مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. تو اہدنا الصراط القرآن تو اس لیے نہیں فرمایا کہ کتاب کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے. کھانا پتہ نہیں کیا تیار ہو کتاب سے پڑھ کر، اور کتاب سے تیرنے کی ترکیب سیکھ کر پتہ نہیں کہاں پہنچے گا ہوں. کسی مچھلی کی غذا بنے گا یار، نیچے بالکل سمندر کی تہ میں پہنچے گا. اور اس دن صراط رسول کیوں نہیں فرمایا؟ اس دن صراط الذین انعمت علیہم کیوں فرمایا؟ اس دن صراط رسول کہ ہمیں رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ نصیب فرما دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں رکھنا تھا. نبوت کا عرصہ 23 سال کا ہے، بس 23 سال آپ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے پاس بلا لیا. تو قرآن کافی نہیں، اس لیے قرآن اہدنا الصراط القرآن نہیں فرمایا، اہدنا الصراط الرسول اس لیے نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک رکھنا نہیں تھا دنیا میں. لہذا ایسے طبقے کا ذکر فرما دیا جس کو قیامت تک رکھنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں گے. اور وہ کون ہے؟ منعم علیہم، اللہ والے، جن پر اللہ کے انعامات برستے ہیں. اہل اللہ، اللہ کے خاص بندے، ان کا راستہ، اے اللہ ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے. لفظ ایسا استعمال فرمایا جس میں رسول بھی شامل ہو گئے، جس میں نبی بھی شامل ہو گئے، جس میں صحابہ بھی شامل ہو گئے، جس میں اولیاء اللہ بھی شامل ہو گئے، سب کے سب شامل ہو گئے. اور اس طبقے کا ذکر فرما دیا جس کو قیامت تک اللہ کو باقی رکھنا تھا, یعنی منعم علیہم اللہ والوں کا راستہ جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے فرمایا یہاں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے اپنے انعامات فرمائے. منعم علیہم کا راستہ, اور یہ منعم علیہم ہے کون, اس کی بھی تشریح فرما دی دوسری جگہ قرآن کریم میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم, جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے. وہ کون ہے؟ من النبیین, وہ چار قسم کے لوگ ہیں. پہلا طبقہ نبیوں کا, والصدیقین دوسرا صدیقین کا, والشہداء تیسرا طبقہ شہداء کا, والصالحین اور چوتھا طبقہ عام نیک لوگوں کا. یہ چار طبقے ہیں جن میں سے ایک طبقے کا تو دروازہ بند ہو گیا یعنی انبیاء کا, تین دروازے کھلے ہوئے ہیں, صدیقیت کا, شہداء کا اور صالحین کا. بس تو ان تین میں بھی سب سے افضل صدیقین ہیں. ولی صدیق کا کوئی ولی صدیق ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ ہم بھی صدیق بن جائیں گے. بس یہ ہے صدیقیت, شہادت اور عام نیک لوگ صالحین, ان کا راستہ کھلا ہوا ہے. بس تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم ہر چیز میں بڑھیا چیز کو پسند کرتے ہیں, یہ بڑھیا جو ہے ہندوستان کا لفظ ہے خاص, بڑھیا اور گھٹیا, بڑھیا نہیں, بڑھیا نہیں کہہ رہا, بڑھیا, ورنہ بڑھیا کہیں گی کہ مجھے بڑھیا کہہ دیا. تو بڑھیا یعنی ہر چیز میں ہم بڑھیا اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں, تو یہ دین میں ہم کیوں کسی نیچے کی چیز کو پسند کریں؟ تو صدیقیت, کسی صدیق کو تلاش کر کے اس کی غلامی اختیار کرنی چاہیے. بس یہ صراط الذین انعمت علیہم پر عمل نصیب ہو جائے گا, قرآن کی اس آیت پر عمل نصیب ہو جائے گا, صراط الذین انعمت علیہم پر. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم خود بچ جائیں گے. جب صدیق کی صحبت میں جائیں گے تو ہم خود ہی ان لوگوں سے جو کہ گمراہ ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا, کیسے ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اب اس کی ایک دلیل دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں, اور دلیل بڑی پکی دے رہا ہوں. اقبال بھائی ذرا غور سے سننا, بہت پکی دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے بخاری شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم, یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں, اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں کہ ان کا جلیس, جالس نہیں جلیس, یعنی کثرت سے جالس کہتے ہیں کسی بھی بیٹھنے والے کو, جلیس کہتے ہیں کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والے کو. جو ان کے پاس کثرت سے اٹھتا بیٹھتا ہے آتا جاتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا. ہم الجلساء لا يشقى بهم, ان کی برکت سے وہ بدبخت نہیں ہوگا. یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس کثرت سے اخلاص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بدبخت نہیں ہوگا. ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس کو, اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب قرآن کی طرف آ جائیے اور پھر اس حدیث کو قرآن کی آیت سے ملا کر ہم نتیجہ نکالیں گے, صغرا کبرا ملا کر پھر حد اوسط گرائیں گے اور نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ منطق کی اصطلاح ہے. دیکھو یہ مولوی اقبال ہنس رہے ہیں, انہوں نے سمجھ لیا. تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں, ہم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم, کہ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقى، جہنم میں نہیں جلے گا مگر وہ شخص جو بہت بڑا بدبخت ہو. تبدیل کا صیغہ ہے، تبدیل کا، اس میں تبدیل ہے اشقى. اللہ اکبر، اب سمجھ آئی بھائی؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ والوں کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا، اخلاص سے اٹھنے بیٹھنے والا ان کے پاس کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ جہنم میں وہ شخص جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت. تفضیل کا صیغہ ہے نا، سپرلیٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری ہے، جس کو انگلش میں سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں. جہنم میں وہ شخص جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو، بہت بڑا بدبخت ہو. اللہ والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا تو بدبخت ہی نہیں بنے گا، تو بہت زیادہ بدبخت کہاں سے بنے گا؟ تو جہنم میں جلے گا ہی نہیں، جنت کا راستہ ہے. دیکھا آپ نے نتیجہ نکلا؟ دیکھو میں کیسی ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کو ملا کے کیسا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر رہا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. دیکھ لو بھائی، میں تو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں. میں تصوف بلا دلیل پیش کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں اپنے شیخ کی طرح. میرے شیخ کا بھی یہی معمول ہے، تصوف با دلیل تصوف، مدلل تصوف، اور یہ بھی مدلل تصوف، مدلل پیری مریدی پیش کر رہا ہوں، مدلل پیری مریدی پیش کر رہا ہوں. تو دیکھو قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس اٹھنے، اللہ والے کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، اور قرآن میں فرمایا کہ جہنم میں وہ جلے گا جو بہت بڑا بدبخت ہو. یہاں تو بدبخت ہی نہیں بنے گا، تو بہت بڑا بدبخت کہاں سے بنے گا؟ تو جہنم میں کیسے جائے گا؟ لہذا یاد رکھیں دوستو، یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. آپ کسی اللہ والے سے وابستہ ہو گئے، گویا آپ کا سال، اور اخلاص سے، اخلاص بھی شرط ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو اہل علم مدرسے والے اس نیت سے آئے، تعلق بھی ہے مگر اپنے مدرسوں کا چندہ لیتے ہیں مریدین، اپنے پیر بھائیوں سے. یار وہ کروڑ پتی ارب پتی مریدین بھی آتے ہیں، ان سے کام نکلواتے ہیں، بھائی ذرا ہمارا یہ کام مدرسہ آئے گا. ان سے شیخ کا فیض اور شیخ کا سلسلہ ان سے نہیں چل سکا. یہ بھی غیر اللہ ہے. اہل اللہ کے پاس تو صرف اور صرف اس نیت سے جائیں کہ ہم ان کے پاس اللہ کو لینے جا رہے ہیں، کہ اللہ مل جائے ہمیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے. سوائے اس سے کوئی اور نیت ہونا، یہ سب غیر اللہ ہو. سوائے اس کے اور کوئی نیت نہ ہو کہ اللہ ہمارے ہو جائیں، اللہ ہمیں مل جائیں اور ہم اللہ کو پا جائیں، بس اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ اللہ والوں کا رخ نہ کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ شاید اس اللہ والے کے پاس آنے سے پہلے وہ جس مقام پر تھے اب وہ اس مقام کے قابل بھی نہیں رہے، وہ اور پیچھے چلے گئے، الٹے قدموں واپس چلے گئے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک نیت رکھیں، جس اللہ والے کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جانے پر ایک نیت رکھیں کہ ہم ان کو اللہ، ان سے اللہ لینے جا رہے ہیں، اللہ کو پانے جا رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں مل جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں. خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، صرف جو پینے گئے کھانے گئے، صرف جو پینے گئے کھانے گئے، کہ شیخ کے دسترخوان سے خوب پلاؤ بریانی اڑائیں گے تو پلاؤ بریانی مل جائے گی ایسے لوگوں کو، مگر اللہ نہیں ملے گا. اس نالائق کو اللہ نہیں ملے گا، پلاؤ بریانی مل جائے گی. تو خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، صرف جو پینے گئے کھانے گئے، اور پا کے لوٹے وہ خدا کو بال یقین، پا کے لوٹے وہ خدا کو بال یقین، اہل دل تک جو خدا پانے گئے، جو اللہ والوں تک اللہ کو پانے جاتے ہیں، اللہ کو لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. بھائی کپڑا ملتا ہے کس سے؟ कपड़े वालों से, दूध मिलता है दूध वालों से, गोश्त मिलता है गोश्त वालों से, अल्लाह मिलता है अल्लाह वालों, अल्लाह वालों के पास अल्लाह को लेने जाए तो काम बनेगा, वरना इसके अलावा अगर कोई नियत है तो कोई फायदा ना होगा, मेहनत भी रह जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो भी आया अल्लाह वाले हैं अल्लाह उनकी कदर की, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से ये दुनिया कायम है, अगर अल्लाह वाले ना हो तो कयामत आ जाए। ला तकूमु साअतु हत्ता युकाला फिल अर्दी अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। इस पाक मालूम हुआ अल्लाह ये नाम इतना अजीम नाम है कि इस पाक नाम की बरकत से ये दुनिया और आसमान कायम है, ये इतना बड़ा नाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज 9 बजे नमाज है, कितने वक्त रह गया अजान में? 10 मिनट है, 5 मिनट बस, आज भी जिक्र नहीं हो सका। चलो मेरे शेख ने मुझे ताकीदन फरमाया कि जिक्र जरूर करवाया था, ये बेख्तियाराना तौर पे ऐसा हो जाता है, गैर इख्तियारी तौर पे, वरना मेरी कोशिश होती है कि जिक्र जरूर करवाऊं, और ये जिक्र तालीमन है, इसलिए मैं अपने साथियों को बताता हूँ कि यहाँ तो ये तालीमन में जिक्र ये जिक्र का हल्का होता है, रोजाना तो नहीं होता, लिहाजा ये जो 3-4 तस्बीहात मैं बताता हूँ बहुत मुख्तसर, कि ला इलाहा इल्लल्लाह 10 मरतबा, कभी कभी पूरा कलमा पढ़ लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और पहली मरतबा जब पूरा कलमा पढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, बाकी में मत पढ़ें, एक दफा पढ़ लिया बस ये बात ही बता हो गई, और 10 मरतबा अल्लाह अल्लाह, पहली मरतबा अल्लाह पर जल्ला जलालू भी कह लें, और 10 मरतबा रब्बि इग़फिर वारहम वअंता खैरुर राहिमीन, ये इस्तिग़फ़ार है जो कुरान में मौजूद है, ये पढ़ लें, और 10 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी जो मुख्तसर दुरूद है हदीस से साबित है ये पढ़ लें। मगर छुट्टी ईद के दिन भी नहीं है, मैं आसान बता रहा हूँ ना, लेकिन छुट्टी नहीं है इसमें, और इसमें भी ये पाबंदी नहीं कि आप बावजू होकर और क़िबला रुख होकर पहली सफ में बैठ के पढ़ें, नहीं, आप चलते फिरते इसको पूरा कर लें, बस पूरा कर लीजिए, मैं तो इतनी रियायत देता हूँ और साबित भी करता हूँ कुरान और हदीस से कि ये जो आप 10-10 दफा पढ़ रहे हैं 100 दफा शुमार होगा इंशाल्लाह। कुरान कहता है मन जा अबिल हसना फलहू अस्रु अम्सालिया, एक पर 10 का वादा है बस 100 शुमार होगा इंशाल्लाह। और हदीस शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल अमली मा दीमा अलैहि व इन कल्ला, बेहतरीन अमल वो है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, वो अमल है जिस पर आदमी हमेशा के साथ कायम रहे, हमेशा उसको करता रहे, चाहे वो थोड़ा बड़ा सा हो लेकिन हमेशा उसको करता रहे। देखिए हदीस से ताइद हो गई, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ईद के दिन भी छुट्टी ना करो, मगर करते रहो, थोड़ा सा अमल है ये खैरुल अमल बन जाएगा आपका हदीस के रूप से। मैं तसव्वुफ बिला दलील नहीं पेश करता, तसव्वुफ मुदल्लल तसव्वुफ पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के भरोसे पर ये बात कह रहा हूँ, और मैंने अपने शेख से पूछ भी लिया, हजरत वाले से भी मैंने पूछ लिया कि हजरत मैं अपने मुतालिकीन को ये 10-10 दफा बताता हूँ, हजरत ने फरमाया ठीक है बहुत अच्छा, शेख से भी पूछ लिया ताकि बरकत हो जाए, बस पूछ के फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, लिहाजा इसकी पाबंदी करें, कोई दिन लावा ना करें, बस इंशाअल्लाह जिक्र की बरकत से और तकवा, और तकवा आता है किसी अल्लाह वाले के पास आने जाने से और उसको अपने हालात की इत्तला करने से और उसके मशवरों पर अमल करने से आप मुत्तकी बन जाएंगे। दो चीजें चाहिए होती हैं, जिक्र पाबंदी से करना, तकवा इख्तियार करना, और तकवा इसी तरह आता है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करें, उसको अपने अयूब अपनी खराबियां बताएं और उससे और उसके मशवरों पर जान लड़ा कर अमल कर लें। ये दो चीजें आप कर लेंगे तो आप उसी अल्लाह वाले के जैसे बन जाएंगे जैसे जिसके पास आप जाते हैं, बिल्कुल वही दर्द दिल वही इश्क मोहब्बत जो उसके दिल को हासिल है आपके दिल को भी हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस ये दो चीजों से अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा करना है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.